حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
مولانا و مولى الثقلين جد الحسنين ابي القاسم محمد،
اللهم صل على
محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنا لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. درود بجي محمد وعلى الله
صلى على محمد وعلى محمد.
عزيزان محترم، سورہ مبارکہ قلم کی چار ابتدائی آیات ہیں جن کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی. ماہ مبارک ربیع الاول ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے رسول اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ ان چار پانچ دنوں میں آپ کے سامنے کچھ نکات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کا عملی رہنما قرار دیا ہے. خداوند عالم انسانوں کو خلق کرنے کے بعد انسانوں کو سعادت کے راستے تک پہنچانا چاہتا ہے. ہماری اور آپ کی خلقت خدا کی محبت اور اس کے فضل کے سبب ہے. ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں تھا، استحقاق نہیں تھا کہ خداوند عالم اس حق کے دباؤ میں آ کر ہمیں خلق کرتا. دعائے کمیل میں مولا متقیان نے اس کو اس طرح بیان کیا، یا من بدا خلقی، اے وہ پروردگار جس نے میری خلقت کا آغاز کیا. اب جب میری خلقت تھی، خداوند عالم کی مرہون منت ہے، اس کے فضل کے سبب ہے، تو جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس اس دنیا میں ہے وہ فضل الہی ہے. یہ سعادت، یہ لمحات اور اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب کے سب خداوند عالم کی طرف سے ایک خاص عطا ہے. خداوند عالم نے ہمارے اوپر احسان یہ کیا کہ ہمیں عقل اور شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا، عقل کے ساتھ ارادہ دیا، اختیار دیا، لیکن اس ارادے اور اختیار نے ہماری مشکل کو تھوڑا سا بڑھا دیا. اس لیے کہ کائنات کی ہر شے اپنے بنائے ہوئے ایک میکانزم کے تحت اپنے ہدف کے نزدیک چلتی چلی جا رہی ہے، اور ہر شے اپنے ہدف کو حاصل کر رہی ہے، اپنے کمال تک پہنچ رہی ہے خودکار نظام کے تحت. جیسے ایک بیج ہے، اس کے اندر صلاحیت فقط گرو ہونے کی ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے. ایک بیج جو ہے وہ اپنی صلاحیت سے فرار اختیار نہیں کرتا، ماں سوائے اس کے کہ بیج کے اندر رکھنے والے نے کوئی خرابی کی ہو، یا بیج کو صحیح طریقے سے پانی نہ دیا ہو، یا اس کی حرارت اور روشنی کا انتظام نہ کیا ہو تو بیج زمین کے اندر خراب ہو جائے. وہ خداوند عالم نے بیج کے اندر صلاحیت دی ہے. جس بیج میں جو صلاحیت ہے وہ اسی صلاحیت تک پہنچتا ہے. کائنات کی ہر شے اپنے ہدف کے تحت چل رہی ہے. انسان کو چونکہ خدا نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، علم دیا، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ جو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آیتیں عزیزان محترم اجنبیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں، یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے بارے میں یہ آیت ہے. ان ہدیناہ السبیل، یعنی اس وقت دانشگاہ امام رضا علیہ السلام میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خدا کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے، تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، تم کفر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. پروردگار، یہ جو تو اختیار دے رہا ہے، اس اختیار کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو کیا کرے گا؟ تو اور خدا کہے گا جب قیامت میں آؤ گے جو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے اس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کروں گا۔ تو پروردگار اس کا مطلب ہے یہ اختیار وہ اختیار نہیں ہے کہ میں چاہے یہ راستہ اختیار کروں چاہے یہ راستہ اختیار کروں اور دونوں راستے مجھے ہدایت تک پہنچائیں۔ خدا کہے گا نہیں، راستہ ایک ہی ہے، لیکن ہم زبردستی لے کر چلنے والے نہیں ہیں، چونکہ کمال عبادت ہے ہی یہ کہ انسان زبردستی نہ چلے۔ اگر زبردستی شہداء کربلا، میدان کربلا میں امام حسین کا کسی زبردستی اور مجبوری کے تحت ساتھ دیتے تو آج ہمارے لیے وہ فیا لیتنی کنتم معکم کی منزل پر نہ ہوتے۔ ہم اور آپ آج ان کو یاد کر کے کہتے ہیں فیا لیتنا کننا معکم، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ چونکہ انہوں نے اختیار کے ساتھ ان مشکلات کو اپنی جان پر خریدا، اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کا فدائی بنایا، حالانکہ اختیار تھا چھوڑ کے جا سکتے تھے، اور یہ اختیار خود امام حسین نے چراغ گل کر کے دیا تھا، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ نہ خدا زبردستی عبادت کرواتا ہے، نہ خدا کا نمائندہ زبردستی اطاعت کرواتا ہے، نہ عبادت کا راستہ زبردستی ہے نہ اطاعت کا راستہ زبردستی ہے۔ جس نے آنا ہے اپنے ارادے سے آنا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے راستہ لیا، آج ہم ان کو یاد کر کے کہتے ہیں فیا لیتنا کننا معکم، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم بھی اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہوتے۔ بس خدا بندے عالم نے یہ ہمیں بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ عقل دی، شعور دیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے عملی رہنما بنا دیا۔ یعنی جن چیزوں کا تم سے تقاضا کر رہا ہوں، جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تم کو ملیں گی، کتابوں میں تم کو بتایا جائے گا، اس کا عملی نمونہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ کتاب بتانے والا فقط کتاب پڑھانے والا نہیں ہے، کتاب پر عمل کرنے والا دے کر بھیج رہا ہوں۔ اس پر نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان اگر کتاب پر عمل کرنے والے کو دیکھے گا، غلطی کی گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، چونکہ جیسا اس کا عمل ہوگا ویسا عمل ہم سے مانگا گیا ہے۔ بس خداوند عالم نے ہمیں اپنی رسول کی امت میں سے قرار دیا اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں بیان کر دیا۔ خدا ہم سے کیا کیا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا نہیں چاہتا، یہ تمام انشاءاللہ چار پانچ دنوں میں اپنے سامنے بحثوں کو بیان کروں گا۔ آج جو چیز آپ کے سامنے بیان کروں سورہ قلم کی ابتدائی آیات کے مطابق، اس میں بھی جو میرا مدعا ہے وہ چوتھی آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہیں وہ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ اس پر انشاءاللہ چند دقیقے آپ کی زحمت کو بڑھاؤں گا، اس کے بعد زحمت تمام۔ درود کے لیے پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں ان مطالب کی طرف آؤں، اس بات کو سمجھ لیجیے کہ خدا نے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کا انتخاب جو کیا، ہمارے لیے سعادت ہے، شرف ہے یہ کہ خدا نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت میں قرار دیا۔ اللہ کے رسول وہ ہیں جو آخری نبی ہیں، آخر میں آئے ہیں، لیکن افضل الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، یا وہ ہستی ہے کہ جس کی رسالت کا اقرار خدا بند عالم نے تمام انبیاء سے لیا۔ ہر نبی جو اس زمین پر آیا اللہ کی جانب سے معمور تھا کہ وہ اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نبوت کا تذکرہ ضرور کرے۔ رسول اللہ کی نبوت کا اعلان، تذکرہ، ان کے بارے میں اطلاع دینا، یہ تمام چیزیں، اور بڑے انبیاء کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر باقاعدہ رسول اللہ کے ناموں کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ صف کے اندر بیان کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی زبانی، کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دے رہا ہوں کہ جس جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور ایسی ہستی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کا اقرار خداوند عالم نے تمام انبیاء سے لیا ہے، تمام انبیاء سے کہا کہ تم بھی اقرار کرو اور اپنی امتوں سے بھی رسول اللہ کا اقرار لو۔ عزیزان محترم، رسول اللہ کے بارے میں فقط ادیان الہی میں نہیں ہے، ادیان الہی جہاں آسمانی کتابیں وہاں تو تذکرہ ہے ہی، اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیتیں بیان کرتی ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن لوگوں کو کتاب عطا کی ہے وہ اس کو یعنی رسول اللہ کو، محمد کو، वैसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, वैसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। इन फरीकम मिनहुम, उनमें से कुछ लोग, लयक्तुमून अलहक्का, हक को छुपाते हैं, वहुम यालमून, जबकि वो जानते हैं। ये एक पुरानी बीमारी है कि इंसान हक को जानते हुए पहचानते हुए छुपाता है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लज़ीन आतैना हुमुल किताब, जो साहिबान किताब है, हम उन्होंने किताब दी है और उस किताब के अंदर हमने इसका हबीब का तज़किरा किया है। यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, आप में से सवाल है हर किसी से कि आया अपनी औलाद के बारे में कभी पहचान के मामले में कोई मुगलते में पड़ता है इंसान? अपना बच्चा अगर दूर से स्कूल से आ रहा हो, किसी जगह आप अपने बच्चे को लेने जाएँ, किसी पिकनिक पॉइंट पर, किसी खेल के मैदान में, आप अपने बच्चे को दूर से भागता दौड़ता हुआ देखकर पहचान लेते हैं क्योंकि आपका बच्चा है, और इतनी इंसान की शनाख्त होती है औलाद से। खुदा कह रहा है कि ये मोहम्मद को यानी रसूलल्लाह को बिल्कुल वैसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। पहचानने के बाद फिर आ क्यों नहीं रहे उस तरफ? चूँकि हक को छुपाने की एक आदत है। हक को पहचानने के बाद उसका साथ ना देना, ये एक बीमारी है अज़ीज़ाने मोहतरम, ये एक बीमारी जो शुरू से चलती चली आ रही है और आज भी राइज है, हमारे मुआशरे के अंदर भी ये बीमारी राइज है। हक को पहचानने के बाद इंसान उसका साथ नहीं देता। इन फरीकन मिनहुम लयक्तुमून अलहक, कुछ ग्रोह ऐसा है, इन लोगों में से कुछ लोग हैं जो हक को छुपाते हैं। वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं कि हक किधर है, रसूलल्लाह के साथ है। न फकत आयात इलाही के अंदर, अदियान इलाही के अंदर, बल्कि रसूलल्लाह का तज़किरा खुसूसियात के साथ हत्ता हिंदुओं की किताबों में भी मिलता है। हिंदुओं की एक तहकीक की प्रोफेसर वेद प्रकाश के नाम से, एक उनके संस्कृत के वो थे, हिस्टोरियन थे, जिन्होंने तहकीकात की थी, 1960 में एक किताब उन्होंने प्रिंट की थी, पब्लिश की थी, काल की अवतार के नाम से, तर्जुमा उसका था काल की अवतार और मोहम्मद, इस तरह करके नाम था 1960 में। 8 संस्कृत से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन ने उनकी तहकीक के ऊपर अपनी सनद दी थी कि जो इन्होंने लिखा है वो सही लिखा है। खुलासा उसका ये था, उसके अंदर उन्होंने ये बयान किया कि जो हमारे यहाँ आखिरी शख्सियत बयान की गई है, उनके यहाँ भी, हिंदुओं के यहाँ भी, उनके टेक्स्ट के अंदर बाकायदा रसूलल्लाह का नाम लिए बगैर, बाज़ जगह पर अलामत में, एक दो अलामत आप हमने बयान करूँगा, अलामत के तहत रसूलल्लाह की खबर दी गई थी। न फकत मामला रसूलल्लाह तक है बल्कि इमाम असर के हवाले से भी, उनके यहाँ जो रिवायात, उनकी ज़बानी रिवायत कह रहा हूँ, उनकी जो रिवायत है, किताब है, कंटेंट है, उसके अंदर हत्ता इमाम असर के उनवान से भी गुफ्तगू है। मुझे ज़ाहिरन याद पड़ रहा है, मैं कुछ साल पहले यहाँ पर ही इमाम असर के हवाले से कुछ चीज़ों को बताकर गया था, बयान किया था, मौका मिला बयान कर दूँगा। रसूलल्लाह के हवाले से इसके वेद प्रकाश जो प्रोफेसर थे संस्कृत के, तहकीकाती काम अंजाम देते थे, इन्होंने बयान किया कि हमारे यहाँ जिसको काल की अवतार कहा जाता है, यानी अवतार तो खुदा वंदे आलम से उनके यहाँ ज़ाहिर लिया जाता है, जो आखिरी ज़माने की बड़ी शख्सियत है जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे किया गया है कि देखो उसका साथ देना है, उसके साथ चलना है, उसका रास्ता सही होगा, वो उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि ये जो जितनी भी हमारी इंडिकेशन थी, रिवायात थी, वो तमाम के तमाम हज़रत मोहम्मद के बारे में हैं जो मुसलमानों के आखिरी रसूल हैं। उसमें उन्होंने उसमें कुछ दलाइल बयान किए, अपने टेक्स्ट लेकर आए, उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर उनके बारे में बयान किया जो आखिरी अवतार होगा, यानी बड़ा नुमाइंदा होगा खुदा वंदे आलम का ज़मीन के ऊपर, जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भरेगा और ज़मीन का निज़ाम लेकर चलेगा, आखिरी मज़हब होगा उसका, उसके वालिद का क्या नाम होगा? क्या उसके वालिद का नाम उस किताब में लिखा हुआ है विष्णु भगत, क्या नाम है? विष्णु भगत, उसके वालिद का नाम उनके संस्कृत टेक्स्ट में लिखा हुआ है विष्णु भगत है। माँ का क्या नाम है? माँ का नाम है सोमाम, सीन वाव मीम अलिफ नून पे सोमाम, इस पे इक्तफा करूँगा। वालिद का नाम है विष्णु भगत, माँ का नाम है सोमाम। उन्होंने कहा जब आज की आप इस संस्कृत को आज की अरबी जबान में ट्रांसलेट करेंगे, विष्णु का मतलब बनता है बंदा, विष्णु का मतलब बनता है खुदा, भगत का मतलब बनता है बंदा। क्या वो तर्जुमा होगा इसका? खुदा का बंदा। आप खुदा के बंदे को अरबी में ले जाएं, क्या कहा जाता है? अब्दुल्ला। रसूलल्लाह के वालिद का क्या नाम है? अब्दुल्ला। विष्णु भगत खुदा का बंदा, खुदा का बंदा अरबी में ले जाएं अब्दुल्लाह बनता है। माँ का नाम है सोमाप, सोमाप का उसने तर्जुमा किया, उसने कहा कि आज के दौर में जो हम सोमाप का तर्जुमा करते हैं संस्कृत स्क्रिप्ट के मुताबिक, سماپ یعنی جس کے اندر پیس پایا جاتا ہو، امن پایا جاتا ہو. جب رسول اللہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آمینہ. آمینہ کا کیا مطلب ہے؟ امن والی شخصیت. اور اس حد تک کی مماثلت پائی جاتی ہے. اس نے کہا یہ جو نام بتایا گیا کہ جو آخری اوتار آئے گا، اس کے باپ کا نام وشنو بھگت جو عبداللہ سے مطابقت رکھتا ہے، ماں کا نام سوماب ہے جو امن سے متعلق رکھتا ہے. کئی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والا آخری وہی ہے جس کو مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ آخری نبی ہے. اس کے بعد اس نے کہا دوسری روایت ان کے یہاں موجود تھی کہ بھگوان اس کو ایک ایسی سواری عطا کرے گا، ایسا گھوڑا عطا کرے گا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر یہ آخری اوتار زمین کا چکر کاٹنے کے بعد سات آسمانوں کی اسی گھوڑے پر سیر کر کے آئے گا. رسول اللہ کا جہاں قصہ معراج ہے، اس قصہ معراج میں ایک سواری ہے جسے براق کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ نے اس براق پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کی تھی. اس حد تک کی مشابہتیں موجود ہیں. بس توجہ کیجئے گا کہ رسول اللہ کا تذکرہ فقط ادیان الہی میں نہیں ہے، بلکہ ہم چونکہ ہندو ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ان کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ادیان الہی کے اس میں نہیں مانتے، ذیل میں نہیں مانتے، لیکن ان کے یہاں بھی اس کی علامتیں ہیں. امام اثر کے حوالے سے بھی میں بیان کر چکا تھا، فقط تبرکن ماحول کو تھوڑا سا نزدیک لانے کے لیے ایک روایت بیان کر دوں. وہاں سے بھی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی کمروں کو مضبوطی سے باندھے رکھو، اپنے چراغوں کو جلائے رکھو، کیونکہ وشنو کا مظہر کسی بھی وقت ظاہر ہو جائے گا. ہمارے اصول کافی کی روایت ہے، توقعوا صاحب امرکم لیلا ونہارا، اپنے آنے والے ولی امر کا رات اور دن ہر وقت انتظار رکھو، وہ کسی بھی وقت زمین پر ظاہر ہو سکتا ہے. درود پڑھی محمد والے محمد. والنٹیئرس کھڑے ہیں وہ گزارش کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لیں، ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے، ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. درود پڑھیے محمد والے محمد. بار دیگر سلوات پڑھیے گا. خوب عزیزان محترم، ایسی ہستی کہ جس کو خداوند عالم نے پوری کائنات کے لیے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اس اعتبار سے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے آخری رسول کی امت میں قرار دیا ہے، اور خدا نے ان کو ہمارا عملی رہنما قرار دیا ہے. خدا نے یہ چاہا کہ ہم اپنی انسانیت کے مدارج کو طے کریں، اپنے انسانیت کے کمالات کو طے کریں. خدا چاہتا فقط ہمیں یہ ذمہ داریاں دے کر چھوڑ دیتا، اس کا احسان ہے، ازرو یہ احسان خدا نے عملی نمونوں کو ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو جو کام تمہیں دے رہا ہوں اس کے لیے ڈیمونسٹریشن یہ لوگ کر کے دکھا رہے ہیں. زندگی کا ہر عمل ایسا ہوگا جو ان کی حیات میں موجود ہوگا، جہاں جہاں تمہیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ تم اپنی زندگی کے راستے پر صحیح چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے، اپنے آپ کو رسول کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ میچ کرتے رہنا. بس یہاں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ بیان کیا خداوند عالم نے. رسول اللہ کی زندگی میں سیکھنے کے لیے سب کچھ ہے عزیزان محترم، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور قیامت کے دن خدا جو ہمارے لیے حجت تمام کرے گا وہ رسول اور آل رسول کے کردار کے ذریعے سے کرے گا. آئیے چند نکات سیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. آج پہلا نقطہ سورہ قلم کی جو آخری چوتھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون اور قسم ہے قلم کی اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے، اور آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے تو اجر فراوان موجود ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. اس کو خدا نے بیان کیا. آگے بات بڑھانے سے پہلے اس خلق عظیم پر بھی تھوڑا سا ایک نقطہ بیان کر دوں. خلق عظیم خدا کہہ رہا ہے، عظیم کثرت کو بیان کرتا ہے، عظمت کو بیان کرتا ہے. رسول اللہ کا اخلاق کتنا عظیم ہے، اس کی کیفیت خدا کی بارگاہ میں کتنی ہے، اس کو ان چیزوں سے سمجھ لیجئے گا کہ اس کائنات میں خداوند عالم نے جتنی بھی چیزوں کو بکھیرا ہے، پیدا کیا ہے، ہم اور آپ ان چیزوں کو گن نہیں سکتے. گن سکتے ہیں؟ ہم میں سے آج تک کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں سارے گنے جا چکے ہیں؟ ہر طرح کا درخت، ہر طرح کا پتا گنا جا چکا ہے؟ ایسا نہیں عزیز، نہیں گن سکے. یعنی فقط گننے سے مراد کاؤنٹنگ نہیں ہے، اس کی اقسام کی میں بات کر رہا ہوں. دریا کے اندر بہتی ہوئی مچھلیوں کے ساتھ ساتھ دیگر جو مخلوقات ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جو سائنسدان اس پہ تحقیق کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اب تک ہم نے تمام چیزوں کو گنا نہیں ہے، اب تک ہماری رسائی ہر جگہ نہیں ہوئی ہے. گیلیکسیز میں چلے جائیے، اب تک ہزارہا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈسکور نہیں ہوئی. خود سائنسدانوں کے اعترافات ہیں کہ جو دنیا، کائنات، یونیورس اب تک ڈسکور ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں وہ جو انڈسکورڈ ہے بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور سمجھتے تھے کہ ہم نے پوری چیزوں کو سمجھ لیا، نظر آتا ہے کہ نہیں، ابھی تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے باقی ہے. جیسے جیسے انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے، اس کے عجز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی میں نے مثال پہلے دی تھی آپ کے سامنے شاید، کہ مثال کے طور پہ نیم ایک درخت ہے. اب نیم کا پتا آج کا نہیں ہے، بہت پرانا پتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو لگایا جائے تو اس سے آکسیجن اچھی پیدا ہوتی ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ماحولیات کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے. اگر آپ اپنے گھر کو بناتے ہوئے کسی مجبوری کے تحت اس جگہ آس پاس لگے ہوئے کسی درخت کو گراتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے گھر کی مجبوری ہے، اسے گرائیے. لیکن جب گھر کمپلیٹ ہونے لگے تو گھر کے باہر ایک درخت کا پودا ضرور لگا دیجیے، تاکہ اس سے دوبارہ وہ فضا جو خراب ہو رہی ہے، جو ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ دوبارہ مینٹین ہو سکے چیز. اور حکم اسلامی بھی یہی ہے، اگر آپ کسی ضرورت کے تحت درخت کو نکالیں تو اس کی جگہ ایک آلٹرنیٹ درخت لگا دیں. مثال کے طور پہ نیم کا درخت ہے، نیم کا پتا ہے. نیم کا درخت آج کا تو نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن آج بھی سائنسدان جو تحقیقات کرتے ہیں، ان کی لیبز موجود ہیں، یہاں بھی ہمارے چند ڈاکٹر دوست موجود ہیں، آپ ان سے بھی بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج بھی نیم کے پتے پر تحقیق ہوتی ہے. وہ اتنا سا تو پتا ہے نیم کا، چھوٹا سا پتا ہے، اس پہ تو تحقیق ہو کے ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیشہ جتنا جتنا انسان کی ترقی کرنے کے اوزار اور ابزار ماڈیفائڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیٹسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنا جتنا انسان اندر گھستا چلا جاتا ہے چیز کے، اتنی اتنی نئی منزلیں آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں. انسان اپنے ابزار کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہے. نیم کا پتا اتنا ہی ہے، اس کے سائز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آج سے 50 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، لیکن انسان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے اپریٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. لہذا اس کائنات کے اندر خدا وند عالم نے جو چیزوں کو خلق کیا ہے، ہمارے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. اس کے باوجود خدا اس دنیا کے لیے کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت ہی قلیل ہے. فمل حیات الدنیا یا متاع الدنیا قلیل. اتنی بحث جو کر رہا ہوں کس چیز کے لیے کر رہا ہوں؟ رسول اللہ کے اخلاق کو بتانے کے لیے کہ وہ عظیم ہے، اس کی عظمت کیا ہوگی. خدا ان تمام کائنات کی چیزوں کو خلق کرنے کے بعد جو خالق ہے، اپنی نگاہ سے بیان کر رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں بہت قلیل ہیں، محدود ہیں. وہ قلیل ہیں، محدود ہیں، تو پروردگار اس کا مطلب ہے میں اسے گن سکتا ہوں. خدا آگے جا کے قرآن میں کہہ رہا ہے نہیں، اتنی محدود نہیں کہ تم گن سکو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر خدا کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے. پروردگار تو قلیل کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے ہاں قلیل میری نگاہ سے، میں خالق ہوں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان، ہر روز اس پروردگار کی ایک نئی شان ہے، چونکہ وہ خالق ہے. یہ ممکن نہیں ہے، وہ خالق بھی ہے، فیاض بھی ہے، عطا بھی کرنے والا ہے، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. لہٰذا جو خالق ہو، فیاض ہو، عطا کرنے والا ہو، اور اس کے سامنے رکاوٹ بھی نہ ہو، تو وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز خلق کرتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز خلق کرتا ہے. لہٰذا تم اس کی مخلوقات کو کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، اس کے باوجود یہ دنیا قلیل ہے، محدود ہے. توجہ کیجئے گا، اب اس پوری دنیا کو جس کو اس نے خلق کیا، قلیل کہا، قلیل کہنے کے بعد جب ہم گننے بیٹھے، اس نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یاد رکھنا، تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. جب ہم اس کے کہے ہوئے قلیل کو نہیں گن سکتے، اس کا محاصرہ اور احاطہ نہیں کر سکتے، تو جس اخلاق کو اس نے عظیم کہا ہوگا، اس کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے اخلاق کو اس نے عظیم کہا ہے. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں. لہذا رسول اللہ کے اخلاق کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا. درود پڑھی محمد والے.
Allah.
اکرم حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم، یہ عظیم خود خدا کی نگاہ میں عظیم، خدا اپنی نگاہ سے کہہ رہے عظیم اخلاق کے مالک، قلیل دنیا کو کہہ کر کہتا ہے تم نہیں گن سکتے، کہاں سے اخلاق کا معاصرہ کرو گے، معاطہ کرو گے؟ بس عزیزان محترم، یہ رسول اللہ کی ہستی ہے جن کے اخلاق کو خدا نے ہمارے لیے عملی نمونہ قرار دیا۔ تھوڑا سا وقت اس بحث پہ لگاتے ہیں، آج کے دور کی، ہمیشہ کے دور کی ضروریات تقریباً کم و بیش ایک جیسی رہی ہیں، لیکن بیان کرنے والا کہتا ہے آج کے دور میں چونکہ فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو فساد جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا کاؤنٹر بھی ہونا چاہیے جو خدا نے شروع سے رکھا ہوا ہے۔ مخصوصاً آج کے دور میں جو مشکلات ہیں ان سے بچنے کا حقیقی راستہ سیرت رسول کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں کی مشکلات کا اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں نے سنت اور سیرت رسول کو چھوڑ دیا تھا، سیرت رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو چھوڑ دیا، رسول کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا۔ کیا ہے رسول کا بتایا ہوا راستہ؟ رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک وقت اس دنیا سے مجھے جانا ہے، اور رسول اللہ سے پہلے ہمارے سامنے انبیاء کی سیرت موجود ہے۔ انبیاء کی سیرت میں حضرت موسیٰ کا قصہ ہمیں پڑھایا گیا، قرآن میں دکھایا گیا کہ دیکھو موسیٰ 30 دن کے لیے اپنی امت کو چھوڑ کر کوہ طور پر جا رہے ہیں تاکہ نئے احکام الہی لے کر آئیں، کتاب لے کر آئیں، لیکن ان 30 دنوں کے لیے بھی اگر موسیٰ جا رہے ہیں تو اپنی امت کو اس کی اپنی مرضی پر چھوڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ جانے سے پہلے اپنی طرف سے ان 30 دنوں کے لیے بھی ایک نمائندہ جانشین معین کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان دشمن اتنا ظریف ہے، وہ جانتے ہیں، اس کے پاس اتنی باریکیاں ہیں کہ وہ انہیں 30 دنوں کے اندر امت کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ لہذا اپنے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قصہ پڑھا قرآن کریم میں، ظاہر ہے جب ہم نے پڑھا تو رسول اللہ کو تو یہ قصہ معلوم ہے، رسول اللہ تو جانتے ہیں تمام چیزوں کو۔ کیا ہوا؟ 30 دن کے اندر امت حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں گوسالہ پرست بن گئی، فقط 30 دن کے اندر دوبارہ اسی روش پر پلٹ کر آ گئے، حالانکہ ہارون موجود تھے، حالانکہ ہارون وہاں موجود تھے، لیکن شیطان نے اپنا کام کیا۔ اس کی بحث میں نہیں جا رہا، یہ تفصیلی ہو جائے گی بات۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ جب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جائیں گے تو کیا امت کو ایسے ہی چھوڑ کے جائیں گے؟ عقل کا فیصلہ ہے، ابھی ہم نقل کی طرف جا ہی نہیں رہے، عقل کا فیصلہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ جب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جائیں گے تو رسول اللہ کی رحمت، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، خدا نے حضرت موسیٰ کے لیے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی اکرم کی خصوصیت ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو جو موسیٰ اپنی قوم کے لیے رحمت ہو وہ اپنی قوم پہ رحمت کھا کر اپنے بعد اپنا جانشین چھوڑ کے جائے، جو رحمت للعالمین ہو اسے معلوم ہو کہ بعد میں آنے والے مسائل کس طرح سے خرابی کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنی امت کو بغیر رہنما کے کیسے چھوڑ کے جائے گا۔ لہذا اسی لیے رسول اللہ نے کیا کیا؟ انی تارک فیکم الثقلین، دیکھو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گنا قدر چیزیں، ایک خدا کی کتاب، ایک میرے اہل بیت، ان دونوں سے برابر جڑے رہنا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور یہ آپ نے سنا، سماعت فرمایا، امت نے اس سے انحراف کیا، ڈیویٹ کیا، اپنی طرف سے ایک راستہ نکالا، آج تک یہ امت اس کو بھگت رہی ہے۔ اور امت کے لیے آج بھی جو ضرورت ہے وہ اخلاق رسول کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی سیرت کو دوبارہ احیاء کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لینا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جانا۔ وہ اللہ کا رسول جو دے کر گیا ہے اخلاق دے کے گیا ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ خداوند عالم نے اتنی صفات میں سے رسول اللہ کے لیے جس چیز کی عظمت کا بیان کیا وہ اخلاق کا بیان کیا۔ خدا کہہ سکتا تھا کہ اے حبیب آپ علم عظیم کے مالک ہیں، وہ رسول اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، شجاعت عظیم کے مالک ہیں، لیکن خدا نے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ جو اہم چیز ہے، اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ اس اخلاق کی عزیزان محترم آج کے دور میں آپ ہم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ شدید ترین ضرورت ہے۔ معاشرہ جس فساد کی طرف جا رہا ہے اس میں بنیادی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے اخلاقی اقدار آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اخلاق کی اہمیت کتنی ہے اس کو ایک روایت سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ بیان کیا گیا کہ اثقل ما یوزع فی المیزان یوم القیامہ، اثقل اکبر کے وزن پر، اکبر سپرلیٹیو ڈگری ہے، اللہ ہو اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر کا مطلب سب سے بڑا ہے، اثقل کا مطلب سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ بھاری شے، یہ بھاری کہاں چاہیے ہوتی ہے؟ چونکہ آگے میزان ہے، ترازو ہے، میزان اور ترازو میں دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف چیز رکھی جاتی ہے جسے تولا جاتا ہے، دوسری طرف تولنے کے لیے وزن رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہماری اور آپ کے لیے سمجھایا گیا کہ جب ہم مر کر جائیں گے، اس عالم میں پہنچیں گے، تو خداوند عالم ہمارے اور آپ کے اعمال کو تولے گا۔ سنی بھی ہے روایت، بچے بچے نے سنی ہے ہمارے یہاں، ایسا ہی اور قرآن کریم میں میزان کے کئی جو ہیں آیات بیان کی جاتی ہیں۔ گناہگاروں کے لیے کہا گیا کہ ہم گناہگاروں کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے، کوئی وزن نہیں ہو ان کے لیے، وہ سیدھا اپنے حساب تک پہنچیں گے۔ لیکن ہر انسان کے لیے، یعنی مخصوصاً جو مومنین ہیں، ان کے لیے ایک نام عمل ہوگا، نام عمل کے ساتھ ساتھ میزان ہوگا۔ توجہ سے اس گفتگو کو انشاءاللہ سنیے گا کہ ہم سب اس میں مبتلا ہونے والے ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ پیش آئے گا۔ لیکن آپ کی مشکل کو آگے بڑھا دوں میں تھوڑا سا، یہ کہہ کر کہ ہم نے سن تو لیا کہ میزان ہے، ترازو ہے، اعمال ہیں، نامال کو تولا جائے گا، اب یہاں تک تو سب نے سنا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی سنا ہوا ہے، لیکن مشکل کا احساس دلاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ مشکل یہ ہے کہ جس وزن کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وہ وزن بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری کائنات کی عبادتیں بھی اس طرف والے وزن کو ہلا نہیں سکیں گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ نامہ عمل میں، میزان کے اندر، ترازو کے اندر جس وزن کے ذریعے سے ایمان والوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں، امام علی کے اعمال ہیں۔ توجہ کیجیے گا، امام علی کے اعمال کے سامنے، اگر میں نے شروع میں ابھی آپ کے سامنے کہہ دیا کہ پوری کائنات کے اعمال مل کر بھی رکھ دیے جائیں گے، امام علی والا حصہ جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھے گا، نیچے ہی رہے گا، یعنی بھاری رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی کے بارے میں یہی ہم نے سنا ہے نا کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی مرتضیٰ کی خندق میں ضربت عبادت الثقلین سے زیادہ بھاری ہے۔ ضربت عبادت نہیں، سجدہ نہیں، راتوں کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑوں کے نماز نہیں، مناجات نہیں، وہ اپنی جگہ اس کا وزن ہے۔ ضربت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی وزنی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ہر کسی نے اپنا حساب خود کرنا ہے عزیزوں، کیسے ہم اس میدان سے نکلیں گے۔ یہاں کے لیے شاید چوتھے امام نے ہمیں سکھائی ہے وہ دعا، کہا کہ دیکھو خداوند عالم سے دعا کرنا، الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، خدایا میرے ساتھ قیامت میں اپنی مہربانی سے پیش آنا، عدالت سے کام مت لینا، مہربانی سے پیش آنا، یعنی اے میرے پروردگار جو لے کر آؤں تیری بارگاہ میں، میری اس عبادت کو نقص کے باوجود قبول کر لینا۔ اور اس کو اس دنیا میں بھی سکھایا گیا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تکبر دل میں نہ آ جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے، نماز پڑھتے ہی خدا سے درخواست کرو، الہی ان ہاذہ صلاتی صلیتھا لا لحاجۃ منک الیہا ولا رغبۃ منک فیہا، خدایا یہ جو نماز میں نے ابھی ادا کی ہے، تجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے انتظار میں نہیں تھا، یہ تو میں نے فقط اپنے وظیفے کی ادائیگی میں یہ کام انجام دیا ہے، اگر میری اس نماز میں کوئی نقص رہ گیا، کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، تو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہوئے مجھ سے یہی ناقص عبادت قبول کر لے۔ درود پڑھیے محمد والے، بس عزیزوں اس نام عمل کو بھاری کرنا ہے ہمیں بھی، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے میری طرف انشاءاللہ، اس نام عمل کو بھاری کرنا ہے، کیسے کریں؟ وہ روایت بتا رہی ہے، اسقلوا ما یوزع فی المیزان یوم القیامۃ تقوی اللہ و حسن الخلق، جو سب سے بھاری شے کسی کے نام عمل میں رکھی جائے گی، جس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا، بھاری شے سے مراد جس کا وزن تمام چیزوں پر بھاری ہوگا کسی کے نام عمل میں، وہ اللہ کا تقوی اور اس کا حسن اخلاق ہے۔ جس نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری اس کا وزن ہے، جس نے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری اللہ کی بارگاہ میں اس کا وزن۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ان اعمال کو کتنا وزنی بنا کر اس دنیا سے لے جاتے ہیں، جتنا وزنی بنا کر لے کے جائیں گے اس چیز کو، اتنا ہی اس دنیا میں ہمارے کام آنے والی شے۔ اسقل ما یوزع فی المیزان یوم القیامۃ تقوی اللہ و حسن القلب، ایک روایت۔ دوسری روایت، رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ومد دین، اے اللہ کے رسول دین کیا ہے، مجھے دین سمجھائیے، مجھے دین بتائیے. ہم سب بھی دین جاننا چاہتے ہیں. اب دین کی تمام تعریفیں ہمارے ذہن میں ہیں جو ہم اور آپ پڑھتے چلے آئیں، سنتے چلے آئیں، لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ بیان کرتے ہیں، جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ ومد دین، دین کیا ہے، رسول اللہ نے جواب دیا، الدین ہے حسن الاخلاق، حسن الخلق. دین حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ. اپنی جگہ سے اٹھا، دائیں طرف آگے بیٹھا، یا رسول اللہ ومد دین، اللہ کے رسول دین کیا ہے، رسول اللہ نے پھر فرمایا حسن الخلق. اپنی جگہ سے اٹھا، دائیں جگہ سے اٹھ کے بائیں جگہ آیا، پھر سوال وہی، پھر جواب وہی، پیچھے کی طرف گیا، پھر سوال وہی، پھر جواب وہی. چار مرتبہ اس نے ایک ہی سوال پوچھا، چاروں مرتبہ اللہ کے رسول نے بھی ایک ہی جواب دیا. کیا ہے دین؟ حسن اخلاق. دین کی بنیاد ہے حسن اخلاق. توجہ کیجیے گا، نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ، نماز الصلاۃ عمود الدین ہے، نماز دین کا ستون ہے، لیکن ان روایات میں حسن اخلاق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. رسول اللہ کی عظمت بعظمت ترین صفت کو خدا نے کیا قرار دیا؟ حسن اخلاق قرار دیا. رسول اللہ کی سیرت سے کیا تقاضا ہے ہمارا آج کا؟ حسن اخلاق کو لیتے ہوئے آگے بڑھے. ابو دردہ کی تیسری روایت آپ کے سامنے بیان کروں، اس بحث کو سمیٹ دوں. ابو دردہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے اس چیز کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ خداوند عالم نے جب ایمان کو خلق کیا، ایمان کو، ہمارا مومن ہے، ایمان کو خلق کیا، ایمان نے خداوند عالم سے درخواست کی کہ پروردگار مجھے مددگار عطا فرما، مجھے مددگار چاہیے جن کے ذریعے سے تو میری مدد فرمائے گا. خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں مدد فراہم کروں گا، تمہارے مددگار بناؤں گا. خدا نے کن چیزوں کو مددگار بنایا؟ ابو دردہ نے رسول اللہ سے نقل کیا، کہا کہ خداوند عالم نے ایمان کے جواب میں کہا میں تمہیں دو چیزوں کے ذریعے سے مدد فراہم کروں گا، ان میں سے پہلی چیز سخاوت ہے، دوسری چیز حسن اخلاق. یعنی ایمان کے اس کا مطلب ہے دو پر ہو گئے، جس سے ایمان کی پرواز اوپر جاتی ہے، سخاوت اور حسن اخلاق. عزیز علیہ محترم، یہ حسن اخلاق اتنی اہم چیز ہے جس کو ہمارے یہاں معمولاً اب آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت حاصل نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اب جو ٹرینڈز آنا شروع ہو گئے، جو کچھ بھی میڈیا کے ذریعے سے ہے، جو کچھ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے، وہاں اقدار کو پامال کرنا باقاعدہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے. اقدار پامال کر دو. ایک روایت ہے، آخری زمانے میں والدین خفیف ہو جائیں گے، خفیف ہو جائیں گے. خفیف کا لفظ مومنین ہے، آپ سارے کے سارے، آپ سب نے سنا ہوا ہے، امام صادق سے سنا ہوا ہے، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاته، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو خفیف کرے گا. کیا مطلب ہے خفیف کا؟ یعنی نماز کو سبک کر دے گا. کیا مطلب ہے؟ نماز کو ہلکا سمجھے گا، نماز پڑھے گا اس کے ٹائم پہ نہیں پڑھے گا، بلا عذر نماز کو ٹالے گا، بغیر وجہ کے نماز کو ٹالے گا. یہ خفیف ہے، نماز کو خفیف کرنا ہے. روایت کیا بیان کر رہی ہے؟ والدین خفیف ہو جائیں گے، یعنی والدین کا کوئی ویٹ گھروں میں باقی نہیں بچے گا. کیا ویٹ سے کیا مراد ہے؟ ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ نوجوان پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھے گا. یہ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ سمجھے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ نہ ماں کا احترام کرے گا، نہ باپ کا احترام کرے گا. جب ایسا ہوگا، رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اقدار پہ بات کر رہا ہوں، اخلاق پہ بات کر رہا ہوں، اقدار ختم ہو جائیں گی. ہوئی یا نہیں ہوئی آج یہ اقدار؟ ماں باپ آج کل مذاق کا نشانہ بن گئے، چاہے وہ نسبی ماں باپ ہوں، یعنی جن سے سلسلہ نسب انسان کا چل رہا ہے، چاہے روحانی باپ ہوں استاد کی صورت میں. گھر کے ماں باپ کا تو پھر تھوڑا احترام باقی رہ گیا ہے، روحانی استادوں کا، روحانی ماں باپ کا تو کوئی احترام باقی نہیں بچا. میمز بننے لگی ان کے اوپر، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا کے اوپر کلپس بننے لگے ہیں استاد کی بے احترامی کے اوپر. بچے انجوائے کر رہے ہیں ان میمز کے ذریعے سے، فن ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا، معاشرے کو ایسا ایسا لے جایا گیا ان چیزوں کی طرف. لہٰذا آج کے دور میں اقدار کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، اخلاق کی شدید ضرورت ہے. ماں باپ خفیف ہو جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا. جب ماں باپ کو خفیف کر دو گے، ماں باپ کی رائے کی اہمیت نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس کو ڈیفینس کی مجلس میں پڑھا تھا، یہ تکرار کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جو مومنین وہاں سن چکے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ. جب ماں باپ خفیف ہو جائیں گے کیا ہوگا؟ اب ظاہر ایک نوجوان نے شادی کی ہے، لڑکا بھی جوان ہے، لڑکی بھی جوان ہے، جوانی ہے، جذبات ہیں، بھڑکیلا پن اندر موجود ہے، ذرا ذرا سی بات پہ طیش آنا ہے، ان چیزوں کو جن لوگوں نے سنبھالنا تھا وہ ماں باپ تھے، کیونکہ وہ اس زندگی کا تجربہ کر کے گزر چکے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ کہاں سنبھالنا ہے، کہاں طیش میں آنے والے کو روکنا ہے، کس طرح چیزوں کو آگے ماڈریٹ کرنا ہے۔ لیکن ایک فیشن اور بن گیا، شادی کرتے ہی ماں باپ سے جدا ہو جاؤ، الگ گھر لے لو، تاکہ ماں باپ کی چک چک سے، معذرت کے ساتھ جو جملے استعمال کر رہا ہوں، جو معاشرے میں وہ بیان کر رہا ہوں، اس سے بچا جا سکے۔ نتیجے میں کیا ہوا، اگر الگ ہو سکے تو الگ ہو گئے، الگ نہیں بھی ہوئے تب بھی کیا ہوا، ماں باپ کو سائڈ پہ کر دیا، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ اس میں مداخلت مت کیجیے۔ نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ امام علی کے اس ایک قول سے اس نتیجے کو دے رہا ہوں، امام علی نے بیان کیا تھا کہ میں جوان کے زور بازو سے زیادہ بوڑھے انسان کی رائے پر اعتماد کرتا ہوں، جوان کے زور بازو سے زیادہ بوڑھے انسان کی رائے پر اعتماد کرتا ہوں۔ کیوں؟ بوڑھا انسان ایک راستہ طے کیا ہوا ہوتا ہے، اسے دنیا کے نشیب و فراز کا پتہ ہوتا ہے، لہذا یہ نوجوان جوڑا تھا، اس کو سنبھالنا کس نے تھا، انہی والدین نے، جن کے ساتھ رہنا تھا اس جوان جوڑے نے، یا تو الگ ہو گیا، اور اگر الگ نہیں ہوا تو انہیں خاموش کر دیا کہ نہیں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجے میں جو سنبھال سکتے تھے انہیں روک دیا، نتیجہ کیا ہوا، رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ ماں باپ خفیف ہو جائیں گے، فساد پھیلے گا، طلاقیں کثرت سے ہونے لگیں گی۔ آج ہمارے دور میں آپ کی آنکھوں کے سامنے طلاقوں کی کثرت والا زمانہ ہے یا نہیں، آغے عالی بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ بنیادی اخلاق ہمارے درمیان سے اٹھتا چلا گیا ہے، بنیادی اخلاق سے معاشرہ محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں زحمت آپ کی تمام کروں، خدا نے رسول اللہ کو مبعوث اخلاق کے لیے کیا تھا، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، میرا کام ہی اخلاق تھا۔ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ کا بعثت کا ہدف یہ ہے، بس خدا نے ہمارے لیے رسول اللہ کو عملی نمونہ قرار دیا، خدا نے ہم سے کہا کہ آؤ پیروی کرو اس رسول کی، اور اس رسول کی پیروی کے اندر جو اہم ترین چیز ہے رسول کی، وہ کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کیا ہے، آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ ایک دو مثال رسول اللہ کے اخلاق سے لیتے ہوئے مصائب کی طرف آ جاؤں، مثلا سنا ہوا واقعہ سب لوگوں کا ہے، فقط میں پیغامات نتیجہ دیتے ہوئے چلنا چاہ رہا ہوں، کیا ہے وہ سنا ہوا واقعہ، ایک بوڑھی عورت ہے، رسول اللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اس نے اعلان نبوت کے ضد میں آنے کے بعد رسول اللہ کے اوپر کوڑا پھینکنا شروع کر دیا، جب رسول اللہ اس کے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں کیا کرتی ہے، کوڑا پھینک دیتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوڑا نہیں آیا، اللہ کے رسول نے دریافت کیا، کیا سبب ہے، آج وہ خاتون نظر نہیں آئی، اس نے آج وہ بے حرمتی نہیں کی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بیمار ہے، رسول اللہ کیا کرنے چلے گئے، اس کے پاس پہنچ گئے، وہ سمجھی کہ اب بدلہ لینے آئے، میں کمزور ہوں، بستر پہ ہوں، رسول اللہ کس لیے گئے اس کے پاس، اس کی تیمارداری کے لیے پہنچے، توجہ کیا آپ نے، تیمارداری کے لیے پہنچے، اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ میں رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہوں اللہ کے رسول آپ کی دشمن ہے، آپ کی توہین کرنے والی ہے، آپ کے راستے پر چلنے والی نہیں ہے، آپ کی مخالفت کرنے والی ہے، اللہ کے رسول مجھے پلٹ کر جواب دیں گے، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہوں، میں لوگوں سے درگزر کرنے کے لیے، وہ راستہ دکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اسی تعلیم کا اثر کیا ہوا، اس نے ایمان کے لیے اپنی زبان کو کھول دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیغام اس واقعے سے پیغام یہ لینا ہے کہ رسول اللہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو خدا نے تمہیں، مجھے تمہارا رول ماڈل قرار دیا ہے، راہنما قرار دیا ہے، میرا راستہ صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، اگر میں اپنے دشمن سے اس کی بیماری کے بعد ملنے جا سکتا ہوں، تو تم اگر اپنے کسی عزیز رشتہ دار، بھائی بہن، چچا پھوپھی، خالہ تایا، کسی سے بھی کسی وجہ سے ناراض ہو اور دیکھو کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اور اگر تمہارا رسول میں ہوں اور تمہارا رہنما میں ہوں، تو کیا کرو، میری سیرت پر عمل کرتے ہوئے پچھلی باتوں کو بھلا دو، اس کے گھر جا کے اس کی تیمارداری کرو، اس کے ساتھ جا کر حالات کو صحیح کرو، چونکہ وہ جیسا بھی ہے دشمن تو نہیں ہے تمہارا، خاندان کا حصہ ہے، کسی بات پہ بیمار آپس میں لڑائی ہو گئی، وہ ختم کرو اس بات کو، توجہ کیجئے گا۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے دوبارہ اس اخلاق کو اپنے گھروں میں رائج کرنا شروع کیا، یقین جانیے ہماری مشکلات آدھی سے بھی کم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس وقت فیملی سسٹم بکھر چکا ہے. آخری زمانے کی جو روایات ہیں اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں شیطان کے حملوں میں, آخری زمانے میں جو حملہ ہے وہ فیملی یونٹ کے اوپر ہے, فیملی یونٹ کے اوپر ہے. آخری زمانے میں شیطان گھرانے کو بکھیرنا چاہے گا. جب شیطان گھرانے کو بکھیرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد کا راستہ فراہم ہوتا چلا جائے گا. ماں باپ لڑائی کر کے الگ, طلاقوں کی صورت میں فساد معاشرے کے اندر جو پھیلے گا, اس تک آپ سب جانتے ہیں, اپنا ذہن لے جا سکتے ہیں. ایک فساد اور ہوگا کہ اولاد بیچ میں بیچاری لٹک جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر حملہ آسان ہوگا, اس کو کیپچر کرنا آسان ہوگا, اس کو اغوا کرنا آسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی چوٹ کھایا بیٹھا ہے. اب اس کے پاس تھوڑا سا نصیحت کرنے والا, محبت کرنے والا بن کے آنا ہوگا. اس کو بتانا ہوگا کہ دیکھو میں تمہارا ناصح ہوں. آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں, جیسے آدم کے پاس شیطان آیا تھا, شیطان نے تو آدم نے تو چوٹ نہیں کھائی تھی, آدم تو ابھی جنت الہی میں رہ رہے تھے, مگر شیطان وہاں آیا. کیا کہہ کے آیا تھا؟ انی لکم ناصح, میں تمہارا ناصح ہوں, میں نے جو تمہیں بتایا کہ درخت علم کا درخت ہے, ابدیت کا درخت ہے, خلود کا درخت ہے, اور خدا نے تمہیں اس لیے روک دیا کہ اس کے نزدیک مت جانا ورنہ اٹرنل ہو جاؤ گے, ہمیشہ کے ہو جاؤ گے, مختلف تعبیریں اس کی. اور یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں تمہارے سامنے جو ہے وہ فقط نصیحت کرنے والا ہوں. قاسمہما, قسم کھائی اس نے آدم اور حوا کے سامنے کہ میں تمہارا ناصح ہوں, نصیحت کرنے والا ہوں. توجہ کیجیے گا, آدم اور حوا کو اس بہشت کی خلوت میں اکیلا پا کر شیطان ناصح بن کر آیا اور آدم اور حوا کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا. تو اس زمین پر جو بیچارہ بچہ والدین کی لڑائی کے نتیجے میں چوٹ کھا کے بیٹھا ہوگا, جس کے دل کے اندر طرح طرح کے نامعلوم کتنے جو ہے وہ فرسٹریشنز ہوں گی, کتنی چیزوں سے گزر چکا ہوگا, اس کے لیے شیطان کتنا ناصح ہوگا, کتنا اس کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے قابل ہوگا, چونکہ یہ چوٹ کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے معاشرے میں فساد پھیل جائے گا. اخلاق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے سامنے شاید پہلے بھی بیان کیا ہے, دوبارہ تکرار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, ہمیں یقیناً سب کی فکر ہونی چاہیے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں سب کی فکر چھوڑ دیجئے, آ جائیے فقط امام علی کے چاہنے والوں کی گھر کی طرف. دنیا میں طلاق ہو رہی ہے, قابل تکلیف ہے, ہمیں اس سے تکلیف ہونی چاہیے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں اس کی فکر چھوڑیے, کم سے کم ہمیں اپنے خاندانوں کے اندر ان چیزوں کی فکر ہونی چاہیے. کیوں؟ ہمارے یہاں نکاح کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کیا ہے؟ پروردگار ان دونوں کو, اس خاتون کو, اس مرد کو, اس جوڑے کو ویسی زندگی عطا فرما جیسی تو نے محمد مصطفیٰ خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کی تھی. یہ ہماری دعا ہوتی ہے اس وقت, خدایا ان کو ویسی زندگی عطا فرما, ان کے درمیان ویسی الفت, محبت, چاہت پیدا کر جیسے علی یہ مرتضیٰ و فاطمہ زہرا کے درمیان. اب جا جہاں خدیجۃ الکبریٰ, رسول اللہ, جناب سیدہ, امام علی جیسی ہستیاں جس زندگی کی ابتدا میں بے عنوان رول ماڈل پیش کی جائیں, رول ماڈل ہیں, جبھی تو ان کی دعا کی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی کی پرچھائی ادھر عطا کرنا. اور ایسے گھرانوں کے اندر پھر طلاق کا تصور نہیں ہونا چاہیے, ایسی جگہوں پر پھر جدائی نہیں ہونی چاہیے. یہ جدائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تحمل کی کمی ہے. میں عرض کر رہا ہوں جو لوگ اس کام سے وابستہ ہیں, تھوڑا بہت واسطہ میرا بھی رہتا ہے ان چیزوں سے, ایسی ایسی باتوں کے اوپر طلاق ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے, سر پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ یہ لڑائی کی وجہ تھی, اس وجہ سے تم نے اپنا 15 سال تعلق ایک لمحے میں چھوڑ دیا. ایسی ایسی وجوہات کی بنیاد پر ہے. بس عزیزوں, انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کی کمال کو پہنچانے کے لیے خلق کیا گیا ہوں. رسول اللہ, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. یہ رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. خود عزیزان محترم, اسی رسول نے ہمارے لیے اپنی آل کو چھوڑا تھا کہ دیکھو میرے بعد میری آل ہے, جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ, دو چیزیں ہیں, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور عترت, ان سے جڑے رہنا. اور فقط جڑے مت رہنا, کیا کرنا؟ اگر اجر رسالت ادا کرنے کا کبھی دل میں خیال آئے تو کیا کرنا؟ میرے اہل بیت کے ساتھ, قرابت والوں کے ساتھ مودت سے پیش آنا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اگر تمہارے دل میں خیال آئے کہ تمہارے نبی نے تمہارے لیے زحمتیں برداشت کی ہیں, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آیت کو, اگر تمہارے دل میں خیال آئے کہ اللہ کے نبی نے تمہارے دین کی خاطر پتھر کھائے, اگر تمہارے ذہن میں کبھی یہ خیال آئے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت پہنچانے کی خاطر اپنا وطن چھوڑا تھا, اگر تمہیں خیال آئے کہ ہماری ہدایت کی خاطر، ہمیں اصلاح کی خاطر، ہمیں کمال تک پہنچانے کی خاطر اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی، اپنے عزیزوں کو دور کیا تھا، دور والوں کو گلے سے لگایا تھا، تمام زحمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خیال آئے دل میں کہ اس اللہ کے رسول کا حق ادا کرنا چاہیے، تو کیا حق ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، کیا کرنا ہے ایسے میں؟ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آنا، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آنا، محبت سے اگلا مرحلہ ہے مودت کا، مودت سے یعنی جہاں انہیں تمہاری ضرورت ہو وہاں آ جانا، وہاں انہیں چھوڑ مت دینا اکیلا، وہاں انہیں تنہا مت چھوڑنا۔ اب میں اپنے الفاظ میں مزید کھل کے بیان کروں، یعنی ایسا وقت مت آنے دینا کہ میری بیٹی فاطمہ کو شکستہ پہلو کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑے۔ مودت کا حق ادا کرنا، مودت کا حق ادا کرنا، زحمت میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تمام لوگوں، زحمت میں مت ڈھالنا۔ میری وہ بیٹی پہلی بہت زیادہ زحمت دیکھی بھی ہوگی، دیکھو اس کا حق ادا کرنا، اس کے دروازے پر اگر کچھ لوگ کسی غلط ارادے سے آئیں تو تم آگے بڑھ جانا، تم ڈھال بن جانا۔ عزیز چونکہ یہ ایام انہی چیزوں کے ایام ہیں، رسول اللہ کی شہادت 28 صفر کو گزر گئی، اس کے بعد جو عالم اسلام میں ہوا وہ آپ کے سامنے، اسی مناسبت سے میں مصائب کے چند ٹکڑوں کو بیان کر دوں۔ مودت کا حق ادا کر دینا، کیا کرنا کہ جب تم دیکھو کہ علی کے ہاتھوں میں رسی بند رہی ہے، اس علی کو پہچان لینا کہ یہ وہ علی ہے کہ جس کو غدیر میں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دکھایا تھا کہ یہ علی ہے میرے بعد تمہارا جانشین۔ دیکھو اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو کیا ہوگا؟ زہرا کو اس کے دفاع میں آگے آنا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ جناب زہرا دروازے کے پیچھے ہوں گی، پھر لوگ دروازے کو جناب زہرا پر گرا دیں گے۔ مودت کا حق ادا کرنا، یہ منظر نہ ہونے دینا، کیوں نہ ہونے دینا؟ یہ زہرا بہت عزیز ہے، فاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ تو بزرۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ خیال کرنا تمہارے ہوتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی آواز دروازے کے پیچھے سے بلند ہو جائے، یا فضہ تو خزینی، اے فضہ میرا ہاتھ تھام لے کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ مودت کا حق ادا کرنا عزیزو، کیسا وقت ہے عزیزان محترم، یہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد کے ایام ہیں، یقیناً انہی ایام کے اندر یہ ساری مصیبتیں جناب زہرا نے دیکھی ہیں۔ میں نے ایام میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں آپ کے احساسات کو ساتھ لیتے ہوئے کہ اگر محسوس کریں اپنے آپ کو مدینے میں پہنچائیں تو آپ کو شاید مدینے میں ایک دروازہ جلا ہوا نظر آئے گا۔ انہیں ایام میں ساری مصیبتیں، بس عزیز مودت کا حق ادا کرنا تھا، امت نے مودت کا حق ادا نہیں کیا، لہٰذا جناب سیدہ کی آواز ہے، یا فضت خزینی، یا فضا میرا ہاتھ تھا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے اس عالم میں فضا کو آواز دی ہے، ہم تو آج بھی مشکل پڑتی ہے تو علی کو پکارتے ہیں، علی مدد کے لیے آتے ہیں، علی راستہ فراہم کرتے ہیں۔ اے جناب سیدہ، آپ کے سامنے احترام سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ علی کو آواز نہیں دی، جناب سیدہ کہیں گی کہ میں علی کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، میں علی کو آواز کیسے دوں؟ علی کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، میں اس عالم میں اگر علی کو آواز دوں گی تو علی میری مدد نہ کر پائیں گے۔ یہ اس وقت میری آواز امت کے لیے ہے کہ رسول نے کہا تھا مودت کا حق ادا کرنا، مگر زہرا آواز دیتی رہ گئی، مدینے میں کوئی ساتھ دینے والا آگے نہ آیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے تجھے رحمت کا واسطہ، جہاں کہیں فرش عذاب بچھا، فرش عذاب کو بچھانے والوں، اس پہ آنے والے مؤمنین و مؤمنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا تجھے رحمت کا واسطہ، اس وقت اس عالمی وبا کا دنیا سے جلد خاتمہ فرما، جو مؤمنین اس عالمی وبا میں مبتلا ان کو شفا عطا فرما۔ پروردگار ماہ ایام عزا کے ہمارے یہاں آخری چند روز رہ گئے، اس میں تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جہاں فرش عزا بچھا اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو اس وقت پاکستان میں تکفیریت ناصبیت کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام فرما۔ پروردگار مؤمنین کو متحد ہو کر ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھنے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے رحمت کا واسطہ، جو بیماریوں نے شفا عطا فرما. آپ تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.